مسائل نماز کا بیان ہو رہا تھا، لیکن آج کی تقریر کا ایک بڑا حصہ کم از کم مسائل کو جو وقت دیا جاتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ کہ کیسے مسئلے کی نظر ہو جائے گا کہ جسے بیان کیا جائے تو خود شرمندگی سے ہو رہی ہے، اور بیان نہ کیا جائے تو ترتیب مسائل بگڑے جا رہے ہیں. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً تمام مجتہدین کا طریقہ کار یہی ہے کہ مسائل کی تفصیل میں جانے سے پہلے نماز کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے اور پھر اس طریقہ کار کے مختلف مسئلے. کتاب پڑھتے وقت تو آپ کو یہ ایک آسانی ہے کہ جو نماز کا طریقہ کار لکھا گیا تو جو حضرات باقاعدگی سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ ان دو یا تین پیجز کو الٹ کے آگے پہنچ جائیں گے جہاں وہ مسائل ہیں جو ان کے علم میں نہیں ہیں یا ادھورے ہیں. جیسے سنتے یا دیکھتے وقت بھی یہ آسانی کہ اگر طریقہ نماز بیان ہو رہا ہے جو دیکھنے اور سننے والے کو معلوم ہے تو وہ بٹن دبا کے کیسٹ کے اس میں حصے کو آگے پہنچا دیتا ہے، لیکن سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر مقرر تقریر کر رہا اور وہ حصہ آپ کا سنا ہوا ہو تو آپ کسی طریقے سے اتنے حصے کو آگے بڑھا دیں. اور تقریر کرنے والے کا مسئلہ یہ کہ اگر جو مسئلے اس کے خیال میں مجمع کو معلوم ہیں اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھے تو بہت سارے مسائل میں خلا بھی ہوتا ہے اور ان لوگوں کے لیے جن کو وہ مسئلے نہیں معلوم پریشانی ہوتی. تو آج کی تقریر میں پریشانی یہی ہے کہ اس مجمع کے سامنے جسے نماز اتنی حفظ ہے، رٹی ہوئی ہے، یاد ہے، تو پورا طریقہ نماز پہلے بیان کرنا، وہ بیچارے جس جمعے کی صبح اپنی تمام ہفتے بھر کی مصروفیات چھوڑ کے نیند تر کر کے یہاں آ رہے ہیں، لیکن اس کو نظر انداز کر دینا کہ گویا مسائل کا ربط ٹوٹ جائے گا. کچھ دیر کے لیے آپ حضرات سے معذرت. مسائل نماز میں جیسا کہ آپ نے سن لیا طریقہ نماز، اب تک کی گفتگو کا خلاصہ صرف یہ تھا کہ یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اسلام میں کتنی نمازیں واجب ہیں اور کتنی مستحب، اور مستحب میں بھی نماز یومیہ کے ساتھ جو نافلہ ہیں ان کا بیان. یعنی کتاب کی ہیڈنگ یہ ہوتی ہے آداب نماز، نماز کے عدد 6 نمازیں واجب، بے شمار نمازیں مستحب، لیکن انتہائی تاکید والی مستحب نمازیں وہ 34 رکعت ہیں جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں نماز شب کی 11 رکعتیں ملا کر. اب واجب نمازوں میں سے ایک نماز آیات ایسی نماز ہے جس کا طریقہ کار مختلف ہے، اور نماز جنازہ ایک ایسی نماز ہے جس کا طریقہ کار باقی نمازوں سے مختلف ہے. باقی جو 4 واجب نمازیں بچی، یعنی یومیہ کی نماز جس میں جمعہ بھی شامل ہے، خانہ کعبہ کے طواف کی نماز، نظر قسم اجارے والی نماز اور بعد کی قضا نماز، ان سب کا طریقہ کار ایک ہی ہوتا ہے. اور نافلہ نماز میں بھی خصوصیت کے ساتھ جو روزانہ کے نوافل، ان سب کا طریقہ کار ایک ہی ہے. اور وہ طریقہ کار یہ کہ نماز شروع ہوتی ہے نیت سے. تو بہت مجھے خوش شرمندگی ہو رہی لیکن مسئلہ بتانا تھی. نماز شروع ہوتی ہے نیت سے، نماز پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے وہ نیت کرے اور اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہے جس سے نماز کا آغاز ہو گیا، جس کا نام ہے تکبیرۃ الاحرام، اور یہ نام اسی وجہ سے رکھا گیا کہ اس تکبیر نے بہت ساری حلال چیزوں کو ہمارے لیے حرام کر دی. احرام کے معنی ہی ہیں حرام کرنا، کھانا پینا حلال تھا، باتیں کرنا حلال تھی، گھومنا پھرنا حلال تھا. تکبیرۃ الاحرام یہاں سے نماز شروع ہو، تکبیرۃ الاحرام کے بعد الحمد کا سورہ پڑھنا اور اس کے بعد کوئی اور مکمل سورہ، جس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی ایک مختصر دعا پڑھنا ہے، اس دعا سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہو کے بہتر یہ ہے کہ سمع اللہ لمن حمیدہ یا کوئی بھی مستحب دعا پڑھی جا سکتی ہے، جس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانا ہے، یعنی اپنے سات اعضاء کو زمین پہ رکھنا ہے، جس میں خصوصیت کے ساتھ پیشانی جہاں پہ رکھی جاتی اس کی اپنی کچھ شرطیں ہیں کہ یا زمین ہو یا زمین سے اگنے والی چیزیں ہوں جو نہ کھانے میں آئے نہ پہننے میں. سات اعضاء زمین پہ رکھنے کے بعد ایک مختصر سا ذکر پڑھنا، اس کے بعد بیٹھ کر اللہ اکبر کہنا، استغفار طلب کر کے یا استغفار کر کے دوسرا اللہ اکبر کہنا اور دوسرے سجدے میں جانا، دوسرے سجدے سے پھر ایک مرتبہ بیٹھنا ہے سجدے کی دعا پڑھ کر، پھر ایک مرتبہ بیٹھ جانا پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہونا، دوسری رکعت میں الحمد کا سورہ، اس کے بعد کوئی اور سورہ، پھر اللہ اکبر کہہ کے قنوت، قنوت مکمل ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع، یعنی اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، رکوع کا ذکر پڑھ کے رکوع سے کھڑے ہونا، سمع اللہ یا اس جیسی کوئی دعا پڑھ کر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا، پہلا سجدہ مکمل کر کے کچھ دیر بیٹھنا اور پھر دوسرے سجدے میں جانا اور دوسرے سجدے کی دعا پڑھ کے پھر بیٹھ کے اللہ اکبر کہنا اور اس کے بعد تشہد انجام دینا. اب اگر یہ دو رکعتی نماز ہے تو یہی پہ سلام پڑھ کے نماز ختم ہو جائے گی، اور تین رکعتی نماز ہے تو تشہد پڑھ کے پھر کھڑے ہونا، تیسری رکعت میں تسبیحات اربع پڑھنا اور پھر اسی طریقے سے رکوع، رکوع سے کھڑے ہو کر پھر سجدے میں جانا، دو سجدے، اور اگر نماز تین رکعتی ہے تو دوسرے سجدے کے بعد تشہد و سلام پڑھ کے نماز ختم کرنا، اور اگر چار رکعتی نماز ہے تو تیسری رکعت کے دوسرے سجدے سے بیٹھ کر صرف اللہ اکبر کہہ دینا، نہ تشہد نہ سلام، اور پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہونا. چوتھی رکعت میں بھی تسبیحات اربع پڑھ کر پھر رکوع، رکوع سے کھڑا ہونا، پھر دو سجدے جن کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھا جاتا، اور لا محالہ دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر بیٹھ کر کہیں اور تشہد و سلام پڑھ. لا محالہ اس لیے کہ اسلام میں کوئی نماز چاہے واجب ہو یا سنت چار رکعت سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتی، یہاں تک اگر بعض حالتوں نماز احتیاط واجب بھی ہے تو بھی پہلے چوتھی رکعت کا تشہد و سلام مکمل کرنا ہے. یہ ہو گیا نماز کا بہت مختصر طریقہ، جسے میں نے اور زیادہ مختصر کر دیا اور شاید اس اعتبار سے یہ غلطی ہو کہ اگر یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے بتایا جا رہا ہے جو نماز نہیں جانتے تو ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، اور وہ لوگ جو نماز جانتے ہیں ان کے لیے جتنا بھی مختصر کیا گیا پھر بھی وہ وقت کا دیا، لیکن اس کے بعد اب انشاءاللہ ترتیب اور تفصیل مسائل ہوگی جس میں توجہ سے سننے والوں کے دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے، چاہے وہ نماز جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں. یہ جو نماز کا ایک مختصر سا طریقہ آپ نے سنا، یہ نماز جو پڑھی جائے گی تو تین باتوں کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر نماز میں کچھ شرائط ہوتی ہیں جن کا نام بھی ہے شرائط نماز، کچھ اجزاء ہوتے ہیں جن کا نام ہے اجزاء نماز، لیکن عام طور پر آج کل ان کو واجبات نماز لکھا جا رہا ہے، اور پھر کچھ چیزیں ہیں مبتلات نماز. ہر نماز کے پڑھتے ہوئے ان تین باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے، شرائط نماز، اجزائے نماز، مبتلات نماز. شرائط، اجزاء اور مبتل، یہ تینوں لفظ اصل میں منطق اور فلسفے کی اصطلاحات ہیں، لیکن فقہ میں جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو ایک عام مومن کے ذہن کو رکھتے ہوئے، یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض اوقات کچھ چیزیں فلسفے کے اعتبار سے شرائط میں آنا چاہیے. یہ جو فلسفے میں تعریف ہے شرائط کی، علماء کرام ان کو اجزاء نماز میں لکھ دیتے ہیں. مثلاً واجبات کے نماز میں آخری دو واجب موالات اور ترتیب، اصل تعریف کے اعتبار سے یہ شرائط نماز میں شامل ہے، یعنی فلسفی اور منطقی ہمیشہ ان کو شرائط لکھے گا. لیکن کتابیں عام آدمیوں کے لیے لکھی جاتی، اس لیے اتنی باریک بینی اور دقت سے مسائل کا مطالعہ نہ کیا جائے کہ بجائے مسئلہ سمجھنے کے ہم الفاظ کی بحث نہ الجھ جائیں. یہ احتیاطاً مجھے ایک وضاحت کرنا پڑی. وہ لوگ جو بہت زیادہ پڑھے لکھتے ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو جانتے ہیں، چنانچہ ان کی جانب سے اعتراض نہیں ہوتا. جو بالکل جاہل ہوتے ہیں وہ بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. گڑبڑ کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو نہ اتنے جاہل ہیں نہ اتنے پڑھے لکھے ہیں، اور اس درس میں آنے والوں کی اکثریت ایسی ہی. درس سننے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، آنے والے، اس لیے میں نے پہلے سے معذرت کر لی. اب یہ دو منٹ کے جملے بہت سے لوگوں کے سر پہ سے گزر گئے، جو بیان بھی اسی لیے کیے گئے تھے کہ سر پہ سے گزر گئے. نماز پڑھتے وقت جو طریقہ آپ نے سنا، اس کے ساتھ تین باتوں کا خیال کرنا، شرائط نماز، اجزائے نماز، مبتلات نماز. شرائط کا مطلب ہے وہ چیزیں جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے خیال کرنا ضروری ہے. ویسے نماز شروع ہو گئی نیت، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا اس سے پہلے خیال کرنا ضروری ہے. یعنی اگر آپ ان چیزوں کی پابندی کیے بغیر نیت کر کے نماز شروع بھی کر دیں تو آپ کے حساب سے نماز شروع ہو جائے گی، لیکن اصلا وہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی. وہ چیزیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے چیک کی جاتی ان کا نام ہے شرائط نماز. خود نماز پڑھتے ہوئے جن چیزوں کو ادا کرنا ہے ان کا نام ہے اجزاء نماز. یہ اجزاء نماز اینٹ اینٹ کی طرح ہے کہ جس کو ملا کے عمارت بنائی جاتی ہے. یہ وہ ستون ہے، یہ وہ پلر ہیں، یہ وہ اینٹیں ہیں کہ جس سے عمارت بن رہی ہے. شرائط نماز زمین کی صفائی ہے، زمین کو ہموار کرنا ہے، اس میں بنیاد کھودنا، جب تک کہ وہ نہ ہو عمارت قائم نہیں ہو سکتی. اور مبتلات نماز یعنی وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی. ہماری نماز کی مثال وہ نہیں ہونا چاہیے جو سورہ عنکبوت میں قرآن نے دی، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ عنکبوت، جو مکڑی جالہ بنے اور اس کے بعد اس کو خود ہی توڑ کے چلی جائے. تو یہ تین باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے. یا جو یاجوج و ماجوج کے بارے میں مشہور، دیوار بناتے ہیں توڑتے ہیں، بناتے ہیں توڑتے ہیں، جو واقعہ آیا، کس نے بنائی دیوار، کس نے توڑی دیوار، وہ ایک الگ بحث. مسائل میں اس دفعہ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت احتیاط کر رہا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال نماز شروع کرنے سے پہلے کرنا ہو، ان کا نام ہے شرائط. اگر کسی کو الفاظ یاد نہ رہیں تو الفاظ کی اسلام میں اہمیت نہیں. وہ چیز آپ کو حاصل ہونا چاہیے چاہے آپ کو اس کا نام معلوم ہو کہ معلوم نہ ہو. ایک آدمی کو نہیں پتا کہ وضو کسے کہتے ہیں، لیکن وہ وضو کر لیتا ہے نیت کے ساتھ، وہ کافی. یعنی اس کی واضح مثال قیام متصل برحقو، ایک بڑی تعداد قیام متصل برحقو کرتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا نام کیا. تو نام سے کوئی بحث نہیں ہے، شریعت کام ہونا چاہیے. شرائط نماز، پھر واجب اجزاء نماز، وہ چیزیں جن کو ملا کے نماز کو بنایا جاتا ہے، جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، سلام، یہ ساری الگ الگ چیزیں ان کو جوڑ کے نماز بنتی. اجزاء نماز کی اپنی دو قسمیں، کچھ اجزاء واجب ہیں، کچھ اجزاء مستحب ہیں. واجب اجزا جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، سلام، مستحب اجزا جیسے قنوت. تو اسی لیے زیادہ اچھا لفظ ہے اجزائے نماز. لیکن توضیح وغیرہ کیونکہ صرف واجبات کو سامنے رکھ کے لکھی گئی، اسی لیے وہاں پہ ہیڈنگ ہے واجبات نماز. واجبات نماز کا مطلب ہے وہ چیزیں جو نماز کے اندر ضروری، شرائط نماز جو نماز کے پہلے ضروری، واجبات نماز جو نماز کے اندر ضروری، جو نماز کے اندر شامل، اور مبتلات نماز وہ چیزیں جن سے نماز باطل ہو جاتی، جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ مبتلات نماز، واجبات نماز اور شرائط نماز. شرائط نماز کو حاصل کرنا ضروری، واجبات نماز کو بھی حاصل کرنا ضروری، مبتلات نماز سے بھاگنا ضروری. یہ جو تین چیزیں ہیں ان میں سے دو کا حکم ہے کہ ان کو حاصل کرو. شرائط نماز میں وضو حاصل کرو، واجبات نماز میں رکوع ہے رکوع کرو، مبتلات نماز میں ہے مثلا ناچنا یا باتیں کرنا، اس سے بھاگو. تو یہ تین لسٹیں بنی، وہ چیزیں جو نماز سے پہلے ہیں، وہ چیزیں جو نماز کے اندر ہیں، اور وہ چیزیں جو نماز کو توڑ دیتی. تو آخری والی جو لسٹ آتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا. اور اب پھر ایک منٹ کا ایسا جملہ جو آپ کے سر پر سے گزارنے کا ارادہ ہے، اور وہ یہ کہ اسی واجبات کی نماز کچھ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں وہ چیزیں جو نماز کے دوران کی جاتی، اس صورت میں مبتلات نماز اور واجبات نماز کی تعریف پر ٹکراؤ ہو جاتا ہے. کیونکہ مبتلات بھی نماز کے بیچ کی چیزیں ہیں جن سے بچنا، واجبات کی نماز کے بیچ کی چیزیں ہیں جن کو حاصل کرنا. خیر یہ ایک جملہ میں نے ایسا کہا جسے کہنے کے بعد میں نے سوچا کہ نہ کہتا تو بہتر تھا. وہ چیزیں جن کو نماز سے پہلے حاصل کرنا ہے وہ تعداد میں پانچ ہیں. البتہ پانچ کوئی معصوم کا دیا ہوا لفظ نہیں، کوئی اس کو چھ بھی کر سکتا ہے، کوئی اس کو آٹھ بھی کر سکتا ہے. پانچ، نمبر ایک وقت، یہ چیک کر لینا کہ جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کا وقت آیا ہے کہ نہیں آیا. یاد رکھیے کہ یہ شرط قضا نماز کے بارے میں بھی، یعنی قضا نماز کی جو پڑھی جاتی ہے تو اس کے قضا کا وقت چیک کرنا پڑتا ہے کہ آ گیا کہ نہیں آیا. یہ بھی اس لیے میں نے جملہ کہا کہ وقت نماز پر بعض علماء نے بحث کی ہے کہ قضا نماز کے لیے یہ شرط نہیں ہے، وہ آ جائے گی. اپنے وقت پہ آسان رکھے گفتگو کو. نماز سے پہلے جن چیزوں کا حاصل کرنا واجب، جن کو شرائط نماز کہا جاتا ہے، یہ پانچ. نمبر ایک وقت، یہ چیک کرنا کہ وقت آ گیا کہ نہیں. نمبر دو ڈائریکشن، صرف یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم اسی طرف کھڑے ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے یا کسی اور سے، جسے آسان زبان میں قبلہ کہا جاتا ہے. یہ دوسری بات کہ ڈائریکشن کا لفظ آسان ہے، قبلے کا لفظ مشکل. لیکن چون مومنین اور مستحق اسلام کی اصطلاح میں قبلہ اتنا استعمال ہوا کہ قبلے کا لفظ استعمال کریں تو لوگوں کو آسان لگتا. تو دوسری چیز یہ چیک کرنا ہے کہ ہمارا رخ صحیح سمت ہے کہ نہیں، یعنی قبلے کی طرف ہیں کہ نہیں. نمبر تین طہارت، یہ چیک کرنا کہ ہمارا جسم اور ہمارے کپڑے، بلکہ یہ چیک کرنا کہ وضو، غسل اور تیمم، اس میں سے ہم پر اس وقت جو بھی واجب وہ ہم نے حاصل کیا ہے کہ حاصل نہیں کیا. اور یہ یاد رکھیں کہ وضو، غسل اور تیمم یہ تین چیزیں ہیں، لیکن کبھی کبھار ایک آدمی پر ان میں سے دو چیزیں واجب ہوتی ہیں ایک ہی وقت، وضو بھی کرو اور غسل بھی کرو. کبھی ایسا ہوتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غسل بھی کرو وضو کے بدلے تیمم کرو، یعنی غسل بھی ہے تیمم بھی. کبھی ایسا ہوتا ہے وضو بھی کرو تیمم بھی کرو. تو یہ تین چیزیں ہیں، لیکن یہ تین چیزیں جو بھی اس وقت ہم پر واجب، خالی وضو واجب ہے تو وضو کریں، خالی غسل واجب ہے تو غسل کریں، خالی تیمم واجب ہے تو تیمم کریں. ملا کے کرنا ہے، وضو اور تیمم دونوں واجب ہے تو دونوں کریں، غسل و تیمم دونوں واجب ہے تو دونوں کریں. خیر تیسری چیز یہ چیک کرنا ہے طہارت، یعنی وضو، غسل اور تیمم میں سے جو ہماری شرعی ذمہ داری وہ ہم پر ہم نے حاصل کی کہ نہیں. نمبر چار جگہ, جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے قابل ہے کہ قابل نہیں. اب خالی پیشانی کے لیے الگ شرطیں, پکا ہو اور لکڑی ہو اور مٹی ہو اور کچھ جگہ, باقی جسم جہاں پہ کھڑا ہے حالت نماز میں اس کی الگ شرطیں. یہ سب ملا کے چوتھی چیز ہے جگہ, جسے عربی میں کہا جاتا ہے مکان. مکان نماز گزار یعنی وہ جگہ جہاں نماز پڑھ رہی. اب اس جگہ کے دو حصے ہو سکتے, سنا کہ کسی نے دو حصے کر دی تو ٹوٹل بجائے پانچ حصے ہو گئے. اور آخری چیز جسم اور لباس کو چیک کرنا. اب اس کو بھی کسی نے دو حصوں میں ڈال دیا, کسی نے ایک کیا. جسم اور لباس کو کیا چیک کرنا, دونوں کی پاکیزگی چیک کرنا کہ کپڑا اور جسم اس قابل ہے کہ نماز پڑھی جائے, اور کپڑے کی مقدار کو چیک کرنا کہ کیا ٹھیک ہے. بہترین کپڑا ہم لے کے آئیں لیکن کیا اتنا ہے جتنا نماز میں ضروری ہے یا اس سے کم. خصوصاً خواتین کے لیے یہ مسئلہ زیادہ اہم بنتا, لیکن بھارت مردوں کی حد تک بھی یہ مسئلہ ہے تو صحیح. تو یہ پانچ چیزیں جن کو نماز شروع کرنے سے پہلے چیک کرنا, یہ نماز کے بیچ میں نہیں دیکھی جائیں, نماز کے بعد نہیں دیکھی جائیں. ان کا نام ہے شرائط نماز: وقت, قبلہ, جگہ, جسم اور لباس, اور طہارت جس میں وضو غسل اور تیمم آتا ہے. اور پھر آتے ہیں اجزاء نماز, جس میں گیارہ چیزیں واجب ہیں. یعنی اجزاء نماز جو نماز کے بیچ میں آپ کو لینا ضروری ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ نماز سے پہلے رکوع کر, وہ رکوع نہیں چلے. بیچ نماز وہ گیارہ چیزیں ہیں: نیت, تکبیرۃ الاحرام, قیام یعنی نماز کھڑے ہو کے پڑھی جائے, خیرت یعنی پہلی دو رکعتوں میں الحمد اور اس کے بعد کا سورہ, ذکر یعنی تیسری چوتھی رکعت کی تسبیحات اربع, جسے بعض علماء نے غلط سے لکھ دیا ہے بعض میں ذکر. بہرحال رکوع اور سجدے کی دعا, پھر خود رکوع, سجدہ, تشہد, سلام, ورتی, موالہ. تو نیت, تکبیرۃ الاحرام, قیام, نمبر چار خیرت, نمبر پانچ ذکر, نمبر چھ رکوع, نمبر سات سجدہ, نمبر آٹھ تشہد, نمبر نو سلام, نمبر دس ترتیب. جو نماز میں پہلے پڑھنے والی چیز ہے وہ پہلے ہوگی, جو بعد والی چیز ہے وہ بعد ہوگی. اور نمبر گیارہ موالات. یہ نماز کے مختلف واجبات میں گیپ نہ آنے پر, جیسے آپ اینٹ سے اینٹ جوڑ کے بلڈنگ بناتے ہیں تو دو اینٹوں کے درمیان خلا ہو وہ عمارت نہیں بن پائی. موالات, یہ گیارہ چیزیں ایسی ہیں جو نماز کے بیچ میں آپ کو چیک کرنا, نماز پڑھتے پڑھتے توجہ دینا کہ ترتیب صحیح جا رہی ہے کہ نہیں. موالات ہے کہ کہیں لمبے لمبے گیپ آتے جا رہے ہیں, رکو کیا کہ نہیں, سجدہ کیا کہ نہیں. یہ گیارہ چیزیں واجبات, اور انہی کا نام اجزاء نماز ہے. البتہ ان گیارہ واجبات کے ساتھ قنوت, نماز میں جتنے بھی اللہ اکبر کہے جاتے ہیں پہلے اللہ اکبر کے بعد, یعنی پانچ پانچ اللہ اکبر ہر رکعت میں ہے, اور وہ رکعت جس میں قنوت ہوتا ہے اس میں چھ اللہ اکبر. رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہنا مستحب, سجدے میں جانے سے پہلے بھی مستحب ہے, سجدے کے بعد بھی مستحب. اب دیکھیے, جن کو مسئلے نہیں پتا وہ سمجھ رہے, جن کو پتا ہے وہ کنفیوز ہو رہے. سب سے بڑا پرابلم یہی ہوتا, تین سادی نماز بتا دی جاتی سمجھ میں آ جاتی, لیکن یہ اللہ اکبر کی تعداد, ہر رکعت میں پانچ اللہ اکبر ہوتے ہیں جو مستحب. نماز کا پہلا اللہ اکبر تو واجب, اس کے بعد کیونکہ رکوع سے پہلے کا اللہ اکبر اسلام نے مستحب قرار دیا, اور سجدے میں سجدے سے پہلے بھی اللہ اکبر کہنا ہے, سجدے کے بعد بھی کہنا ہے. تو ہر رکعت میں دو سجدے ہیں اور ہر سجدے کے دو اللہ اکبر, تو چار سے یہ ہو گئے, اور ایک رکوع سے پہلے والا پانچ. البتہ جس رکعت میں قنوت ہوگا تو خود قنوت سے پہلے بھی ایک اللہ اکبر مستحب ہے, اس رکعت میں چھ اللہ اکبر ہو جاتے ہیں. تو ایک عام نماز مثلا واجب نماز ہے روزانہ, فجر کی نماز میں اس حساب سے گیارہ اللہ اکبر مستحب ہیں, پہلا واجب چھوڑ کر, پہلی رکعت کے پانچ, دوسری رکعت کے چھ. اور مغرب کی نماز میں سولہ اللہ اکبر مستحب, پہلی رکعت کے پانچ, آخری رکعت کے پانچ, اور چھ دوسری رکعت کے. اور ظہر کی نماز کے اندر یہ تعداد بڑھ کے 31 ہو جاتی ہے. پہلی رکعت کے 5، تیسری کے 5، چوتھی کے 5 15، اور دوسری رکعت میں قنوت ہونے کی بنا پہ 6 21. یہ 21 اللہ اکبر مستحب اجزاء میں شامل ہے. یہ یاد رکھیے کہ تیسرے اور آخری سلام کے بعد جو 3 اللہ اکبر کہے جاتے ہیں وہ نماز کے اندر نہیں، وہ تعلیمات وہاں سے تعلیمات شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں سی اور بڑھائیے 17 اللہ اکبر مستحب، اور 3 رکعت کی نماز کے اندر 16 نہیں بلکہ یہ 6 اللہ اکبر بڑھائیے تو 22 اللہ اکبر مستحب، اور 4 رکعت کی نماز میں 21 نہیں بلکہ 27. اب دیکھیے اتنی کثرت کے ساتھ آپ اللہ اکبر زندگی بھر پڑھتے ہیں، تعداد سن کے آپ کنفیوز ہوئے کہ کنفیوز نہیں. اس کے مقابلے میں وہ آدمی جس نے کبھی نماز نہ پڑھی ہو وہ یہ تقریر زیادہ آسانی سے سمجھ رہا ہوگا. خیر چھوڑ دیجیے اس مسئلے کو بھی، لیکن چھوڑنے کا مطلب یہ کہ ہم نے بتا تو دیا، اب آگے بڑھو. یہ ہے واجبات نماز اور مستحب اجزاء. مستحب اجزاء اس کے بعد کچھ چیزیں اور ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا. شرائط نماز وہ 5 چیزیں پہلے چیک کیجئے پھر نماز شروع کریں. واجبات اور مستحبات نماز جو اجزاء کہلاتے ہیں وہ چیزیں کہ جو نماز پڑھتے ہوئے آپ خیال رکھیے کہ آپ کو مل رہی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ وہ 12 باتیں آپ سے نہ ہونے پائیں جو نماز توڑ دیتی. جو 12 کی تفصیل بعد میں آئے گی، ایک تفصیل میں یہ سب اگر سرسری بھی بتا دیں تو بھی سننے والوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن مختصر یہ کہ نماز یہ بھی خیال رہے کہ رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، تشہد ہے، سلام ہے، الحمد کا سورہ ہے، دوسرا سورہ، یہ بھی خیال رہے کہ قبلے سے نہ ہٹنے پائیں، بات نہ کرنے پائیں، ہنسنے نہ پائیں، رونے نہ پائیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو پابند شریعت لوگوں کی نگاہ میں نماز کی حیات کے خلاف ہو، کھائیں نہیں، پیئے نہیں، یہ بھی خیال. لیکن وہ کتنی چیزیں ہیں جن سے بچنے کا خیال کرنا ہے، یہ آئندہ کسی تقریر کے لیے. آج کی حد تک اتنا مسئلہ کافی ہو گیا. نمازیں کتنی واجب ہیں اس کے بعد ایک طریقہ نماز. طریقہ نماز میں یہ تفصیل کہ کچھ چیزیں نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو چیک کر لینا ہے، کچھ چیزیں نماز کے بیچ میں چیک کرنا ہے. اب یہ ایک مختصر مسئلہ بتا کر کھولو. اب ایک ایک کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ جو چیزیں ہمیں نماز سے پہلے چیک کرنا ہے، مثلا اب وقت کی تفصیل، وضو کی تفصیل، جو چیزیں نماز کے بیچ میں چیک کرنا ہے ان کی تفصیل، تو خلاصے کی منزل سے آپ گزر گئے. اب آئیے تفصیل کا مسئلہ. آج کل جو نئی فقہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس میں ایک ایسا چیپٹر جو عموماً واجبات کے بعد ہوتا ہے، علماء اس کو پہلے بیان کرنے لگے. چنانچہ ہم بھی اسی کا خیال کریں. وہ کیا چیزیں ہیں وہ ابھی آ رہی ہیں. اس سے پہلے رک کر صرف ایک بات، وہ یہ ہے کہ اوقات نماز اور واجبات نماز بھی آپ نے سن لی، اور بقول کچھ لوگوں کے کہ آج وقت برباد کر لی، لیکن میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں. اب آئیے، شرائط نماز 5 ہیں، واجبات نماز 11 ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں مستحب. اب ان کا بیان شروع کیا جائے. لیکن اس سے پہلے ایک ضمنی مسئلہ، اور پھر وہ 3 اہم مستحبات جسے آج کل علماء کرام سب سے پہلے لکھنے کے عادی ہو گئے ہیں. اس کے بعد پھر ہم شرائط کی اور واجبات کی تفصیل میں جائیں. وہ ضمنی مسئلہ یہ کہ مشتہد جب رسالہ عملیہ لکھتا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مسائل اس طرح لکھے جائیں کہ موضوع اس میں نہ آنے پر جو حکم شریعت ہے وہ بتا دے. مثلا یہ بتا دے کہ قبلہ نماز کے لیے واجب شرط کے طور، بغیر قبلے کے نماز نہیں ہو سکتی. آگے یہ نہ لکھے کہ قبلہ کہاں، یہ خود ہر آدمی خود چیک کرے کہ قبلہ کس طرح. یہ مجتہد کی کوشش ہوتی ہے اس لیے کہ مجتہد کا کام حکم بتانا ہے، موضوع بتانا نہیں. اب کیونکہ اس کا کام یہ نہیں اس لیے وہ اس میں دخل نہیں دیتا. عوام کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہر چیز پکی پکائی گئی ہے. یہ مسئلہ بھی ان کو مستحب بتائے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا واجب، اور ساتھ میں ہاتھ کے ہاتھ یہ بھی بتا دے کہ قبلہ کہاں، ہمیں کوئی زحمت اٹھانا ہی نہ پڑتا. اچھا جی عوام کی خواہش وہ مجتہد کا نظریہ. مجتہد عوام کی خواہش پہ نہیں چلتا. عوام جو ہے مجتہد کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ پاتے. تو ان دو کے بیچ میں جیسے ہم جیسے بچے کچے کبھی آتے ہیں وہ یہ کوشش کرتے ہیں دونوں باتیں ہو جائیں. مسئلہ مجتہد کا بیان ہو جائے اور ساتھ میں اگر کچھ تشریح اور وضاحت لوگوں کو چاہیے تو وہ اپنی طرف سے کر دیں. لیکن اس کے ہو جاتے ہیں نقصانات جو اکثر ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا. مثلا ایک چھوٹی سی مثال وہ دے دوں کہ جو مجتہد کی طرف سے ذرا وضاحت کی. اکثر لوگ نظر ہیں بھائی آپ جب اتنی ساری تفصیلات میں چلے جاتے ہیں تو جو سب سے اہم ہمارے نقطۂ نگاہ پہ ہے کہ آج کس مرضی کی تکلیف کی ہے آپ چار پانچ نام لے کے آگے بڑھ جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ کسی کا کام ہی نہیں ہے کسی ایک مجتہد کا نام معین کرنا. یہ تو ہر مکلف کو خود تحقیق کرنا. لوگ کہتے ہیں نہیں جب اتنی ساری تحقیقات آپ نے کر دی ہے یہ بھی آپ تحقیق کر دی اب اس کے نقصانات کو نہیں. جب توضیح المسائل کافی ہے یہ توضیح جو اس وقت آپ کے ہاتھ میں ہے یہ ان کتابوں میں سے ایک ہے. ایک کتاب لکھنے والے کو بھی یہ اندازہ نہیں کہ اللہ اس کتاب کو اتنی مقبولیت عطا کرے. یعنی آغائے حسین بن جرد نے جس وقت یہ کتاب لکھی اس وقت انہیں یہ اندازہ نہیں. جس طرح سے ہمارے یہاں اردو میں ایک کتاب تحفۃ العوام اس کے اندر مسائل کا قرآن مرجے کے مطابق ہو جانا کچھ ضعیف روایتوں کا آ جانا وہ اپنی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پروردگار نے بر صغیر ہند و پاک اردو پڑھنے والے طبقے کے درمیان اس کو اتنی مقبولیت دی کہ کتاب لکھنے والے کو یہ اندازہ نہیں تھا. یعنی اگر اندازہ ہوتا تو کتاب مختلف انداز سے لکھی جاتی بہت فرق ہو جاتا. ہم ایک تقریر کریں 25 آدمیوں کے ایک مختصر سے مجمع میں جو کارادر کی ایک گلی میں محدود یہی سوچ کے کرتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے متعلق ہے اور وہ تقریر اتفاقا اگر بین الاقوامی بن جائے تو بہت ساری اس کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم جب دوبارہ سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو یہ تقریر ایسی ایسی جگہ جائے گی. فلا جملے کی ضرورت نہیں تھی. فلا پوائنٹ کو زیادہ واضح کیا جاتا فلا کو کم واضح کیا جاتا اکثر ایسا ہوتا. مباقی الجنا شیخ عباس قمی نے جب یہ کتاب لکھی انہیں بھی اندازہ نہیں. اور اندازہ انہی لوگوں کو نہیں ہوتا ہے جن کی نیت میں خلوص ہوتا. ایک دھوکا میں ایک آدمی ایک کام پہلے سے کرتا ہے پلاننگ کر دی اس کتاب کو کیسے پھیلانا ہے کیسے مقبول کرانا ہے کیسے پروپیگنڈا کرانا ہے کیسے اپنے ایجنٹ چھوڑ دینا ہے کیسے پاکستانوں پہ لانا ہے. جو قربتن الہ خلوص کے پتلے ہوتے ہیں اسے کتاب لکھتے ہیں سوچ کر کہ یہ دو آدمیوں کے لیے میں لکھ رہا ہوں اور اللہ ان کی نیت سے کتاب کو پھیلا دیتا. چنانچہ مفاقی اس کی ترتیب آپ دیکھیں تو اس ترتیب میں کچھ ایسی لوگوں کو اس وقت کمی نظر آ رہی کہ آپ مفادی کے آخر زمینیں پہ زمینیں ڈالے جا رہے ہیں پانچ زمینیں چھ زمینیں سات زمینیں. اس لیے کہ جب شیخ عباس قمی نے لکھا تھا ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں کہ یہ اتنے بڑے سرکل میں کتاب پہنچے. اسی میں توضیح بھی تھی. توضیح سے پہلے رواج یہ تھا کہ چونکہ ہمارا عہدہ ایک طویل عرصے سے نجف کربلا اور ہنڈا ان تین شہروں میں گھوم رہا تھا شیخ سوسی کے زمانے سے لے کے آغائے بروجردی کے زمانے تک. تو زیادہ فقہی کتابیں عربی میں لکھی جاتی ہیں. آغائے بروجردی جب قم میں تشریف لائے اور ان کی مرجعیت مسلمہ ثبوت ہوگی تو پہلی مرتبہ یہ ضرورت پیش آئی کہ براہ راست قم کے حوضے سے جس کی زبان فارسی فارسی میں ایک کتاب لکھی وہ پہلا نقص تھا. خدا نے اتنا مقبول کیا کہ اس کے بعد ہر مرجع نے اس کتاب کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے مسائل تک دی. یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کے شروع شروع کے ایڈیشن کچھ ایسی باتیں آ گئی. مثلا اس میں یہ بات آئی جو بالکل آغائے بروجردی کے قلم سے توضیح نکلی اور ایک طویل عرصے تک بعض کے مراجع اسی جملے کو برقرار رکھے رہے. پھر آغائے کوئی اور آغائے خمینی کے یہاں دوسرے اور تیسرے ایڈیشن میں جملہ تبدیل ہو. مردے کے دفن کا بیان لکھ رہے ہیں تدفین میت نے جملہ. اب دیکھیے عام کام کیا ہے مرجے کا مردے کو کنجاروں دفن کرنا ٹھیک ہے بس آگے بڑھ گئی. لیکن چونکہ کتاب لکھی گئی تھی توضیح المسائل مسئلہ نہیں بتانا تھا مسئلے کو واضح بھی کرنا
اور لکھی گئی تھی بیسیکلی ایرانیوں کے لیے، کیونکہ عربی زبان میں تو بے شمار رسالے عملیات چلے آ رہے تھے جب سے حوزہ بنا. اب جب انہوں نے کتاب لکھی تو یہ مسئلہ کہ مردے کو قبلہ رخ دفن کیا جائے، اس کے آگے جملہ ڈال دیا، یعنی مردے کو اس طرح دفن کیا جائے کہ اس کا رخ جنوب کی طرف. ایران کے اکثر شہروں سے قبلہ جنوب بنتا، کیونکہ ایران نقشے میں آپ دیکھیں سعودی عرب کے اوپر آتا، اوپر جو ملک آتے ہیں وہ شمال، جو نیچے ملک آتے ہیں وہ جنوب، اور ہندوستان اور پاکستان سے قبلہ تقریباً مغرب بنتا، تھوڑا سا ساؤتھ ویسٹ کہہ لیجیے، بہرحال مغرب بنتا. اب توضیع کے اندر اگر یہ جملہ ہو کہ قبلہ رخ دفن کرو، ساری دنیا کے لیے مسئلہ سمجھنا آسان. کوئی امریکہ میں ہے تو اس کے لیے قبلہ مشرق ہو، اور کوئی پاکستان میں ہے تو قبلہ مغرب ہو، اور کوئی مثلا ممباسا یا کینیا یا دارالسلام میں ہے تو قبلہ اس کے سر کے اوپر ہوگا. لیکن دنیا میں جس طرح ہم رہتے ہیں سر دیکھتے نہیں نقشے کے بعد، لیکن توضیع کے اندر مسئلے کے بعد اس کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ مردے کو قبلہ رخ دفن کرو، یعنی اس طرح کہ اس کا چہرہ جنوب کی طرف. آپ حضرات میں سے اکثر اس وقت یا تو پیدا نہیں ہوئے ہوں گے جب یہ مسئلہ یہاں پہ زیر بحث آئے، بات تو یہی ہوئی نا کہ اب دفن کر رہے ہیں مردے کو قبلہ رخ. ایک صاحب نے اعتراض کر دیا، کتاب میں لکھا ہے کہ مردے کو جنوب کی طرف دفن کرو. جنوب کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم جس مردے کو دفن کر رہے ہیں، پاکستان کے جنوب میں دور تک سمندری سمندر ہے، قطب جنوبی تک انٹارکٹیکا ایک بر اعظم ہے، اس کا رخ بنا جا رہا. اب کتاب میں بھی لکھا، جو بحث کرنے والا وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں کتاب میں پڑھ کے آیا ہوں کہ مردے کو جنوب کی طرف دفن کرتے ہیں. آپ نے اکثر اس وقت پیدا نہیں ہوئے ہوں گے جب مردے جنوب کی طرف دفن کیے جا رہے تھے یا کوشش کی گئی، اور جو پیدا بھی ہوئے تھے اس وقت بہت چھوٹے چھوٹے تھے. اگر یہ مسئلہ کبھی ایک کان میں پہنچا بھی ہوگا تو اپنے بچپنے کی وجہ سے دوسرے کان سے انہوں نے نکال دیا ہو، لیکن کھڑا ہوا تھا یہ مسئلہ. اور عام حالات میں اس مسئلے پہ لوگ توجہ نہ دیں، لیکن آقا بروجر جی کی توضیع میں لکھا ہے تو دیکھیے اتنا مقدس مرض بات بہت الگ گئی. اور ایسے اتفاقات اکثر ہم لوگوں کو پیش آ جاتے ہیں جب کہتے ہیں توضیع میں یہ صحیح لکھا ہے لیکن اس کا ایک پس منظر. اب یہ ایک مثال پریکٹیکل ہے جو ہو چکی ہے دنیا میں، جنوب کی طرف دفن کر. اسی لیے مجتہدین کتاب میں عام طور پہ تفصیل نہیں بتاتے، مسئلہ بتا دیں قبلے کی طرف دفن کر. اور قبلہ کہاں، ہر ملک کے لوگ خود ہی چیک کر لیں گے کہ ان کا قبلہ کہاں. یہ تو ایک مثال گزر گئی، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا اعتراض ہے بعض اوقات مجتہدین کا. خیر میری تقریر میں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں مسائل سے ہٹ کر بھی واضح کروں، لیکن ایک اعتراض ہوتا ہے. اب آئیے ایک دوسری مثال. یہ دوسری مثال جو ہے یہ بہت اہم بننے والی ہے. اب مجھے پتا نہیں سر پاکستان کے حالات کیا ہیں، لیکن اس سال حج کے دوران مکہ مکرمہ میں ہم لوگ اپنی بلڈنگ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو جنگ اخبار آ گئے، اس میں لکھا تھا کہ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 15 اکتوبر 1994 تمام گھڑیاں 1 گھنٹے آگے بڑھا دی جائیں، جو دنیا کے بہت سارے مغربی ممالک میں رائے. کیا لائٹ سیونگ ٹائم، روشنی بچانے کا وقت. بہت سی جگہوں پہ یہی ہے کہ اکتوبر ساری گھڑیاں 1 گھنٹے آگے کر دی جاتی ہیں، اپریل میں یا مارچ کے آخر میں وہ گھڑیاں 1 گھنٹہ پیچھے کر دی جاتی ہیں. تو ذرا دن کی روشنی لوگوں کو زیادہ مل جاتی ہے اپنے کام کاج کے. اور پھر اب سے 4 دن پہلے ایک چھوٹی سی خبر بھی جنگ اخبار میں نظر آئی کہ اس سال 15 اکتوبر سے ساری گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے ہونے جا رہی ہیں. اب یہ 1 گھنٹہ آگے ہو جانے سے مسئلے پہ فرق نہیں پڑے، لیکن جو موضوع جن لوگوں نے اپنی تقاریر میں بتایا ان کی تقریروں میں گڑبڑ ہو جائے گی. ہمارے یہاں نماز کے جتنے ٹائم ٹیبل اس سب متاثر ہوں گے اس کی وجہ سے. اگر آج فجر کی نماز کا ٹائم 5 بجے، جیسے فرض کیجیے کہ 14 اکتوبر کو فجر کی نماز ہم نے 5 بجے پڑھی، تو 15 اکتوبر کو اگر اس پہ عمل ہوا، ویسے تو میں خود حیران و پریشان ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں یہ کیسے ممکن ہو، لیکن خیر اگر عمل ہوا. ابھی اس کی مزید کوئی خبر آئی ہے یا آپ نے سنی ہے تو مجھے بعد میں بتا دیجیے گا. تو اب یہ ہے کہ 5 بجے نماز پڑھتے 15 اکتوبر کو ہمیں نماز فجر 6 بجے پڑھنا ہوگا، 5 بجے اس کا وقت ہی نہیں آئے گا. اب ٹائم ٹیبل جتنے بنے ہوئے ہیں، یعنی اول تو جو ٹائم ٹیبل ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں ان میں پہلے ہی جھگڑا ہے کہ اس میں صحیح کتنے ہیں غلط کتنے ہیں، لیکن جو صحیح بھی تمام نمازوں کے اوقات اس سے متاثر ہونے جا رہے ہیں. ابھی اگر 6:30 بجے مغرب ہو جاتی تو ایک دم اگلے دن 7:30 بجے مغرب کا وقت آ جائے گا. ٹائم ٹیبل سارے بیکار ہو گئے. اچھا یہ چیز یہاں نہیں ہوگی, لیکن یہ اس طرح نمازوں کا وقت ایک دم سے گھنٹہ بڑھ جانا, ایک دم سے گھنٹہ اپریل میں یا مارچ میں یہی ہوگا, وہاں پہ نماز ایک دم سے نیچے آ جائے. آپ نے ایک دن مغرب کی نماز 7:30 بجے پڑھی, اگلے دن 6:30 بجے اس کا ٹائم. یورپ میں تو لوگ اس کے عادی, امریکہ میں بھی کچھ مقامات پہ لوگ اس کے عادی. اور کیونکہ آپ حضرات میں سے اکثر کیا ہے, شاید بطور مذاق شاید حقیقت, مجھے بھی اب یورپ والے ہی سمجھنے لگے کہ جی آپ سال میں یہاں کتنے دن رہتے, تو ہم جیسے لوگوں کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں, لیکن عوام کے لیے باقی چیزوں میں جو مسئلہ پیش آئے گا وہ تو اپنی جگہ, کچھ وقت لگے گا ایڈجسٹ ہونے, ٹائم آ گیا گھڑی کے مطابق کھانے کا, لیکن بھوک ہی نہیں لگ رہی کیونکہ ابھی 12 گھنٹہ پہلے سونے کا وقت آ گیا, نیند ہی نہیں آ رہی, اور ادھر ابھی جاگنے کا وقت نہیں آیا, بہت چیز آ رہی. اور گھڑی کا الارم بتا رہے کہ اٹھ گیا آفس کا ٹائم ہو رہا, یہ گڑبڑ ہوگی ابھی ایک دو مرتبہ, لیکن باقی جو گڑبڑ ہے اس کا ہم سے کیا تعلق. ہم یہاں پہ مسائل بیان کرنے بیٹھے ہیں, گڑبڑ بیان کرنے میں مسائل میں نمازیں جتنی نمازیں سب کے ٹائم ابھی متاثر ہونے والے, تو جتنے ٹائم ٹیبل ہیں اگر اس پر عمل ہوا اس سال تو اس سال, آئندہ سال تو آئندہ سال, کہیں ایک گھنٹہ بڑھانا ہے کہیں ایک گھنٹہ کم کرنا ہے وہ اپنی جگہ. لیکن جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والی نمازیں وہ میرے اپنے خیال میں نماز جمعہ اور نماز ظہر ہیں. باقی جو نمازیں نماز فجر نماز مغرب, اس میں مسجد والوں کے لیے بھی اتنا پرابلم نہیں ہوگا, کیونکہ بہرحال کبھی سال میں 5 بجے بھی نماز ہوتی ہے, کبھی 6 بجے فجر, اور مغرب کی نماز کا بھی ٹائم آگے پیچھے سال میں ہوتا ہی رہتا ہے. ظہر کی نماز کراچی کی اکثر مسجدوں میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک ٹائم فکس کیا ہوا, یہ اندازہ لگا کر کہ مثلا کراچی میں پورا سال یہ ایک گھنٹے کے چکر سے پہلے 12:10 سے 12:50 تک زہرین کا ٹائم آتا تھا, کبھی 12:10 پہ سردیوں میں جلدی زہر کا ٹائم آ جاتا تھا 12:10, جب دن بہت بڑے بڑے ہوتے تو کبھی 12:50, تو اکثر مسجد والوں نے 1 بجے کا ٹائم فکس کر لیا تھا, چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو زہر کا ایک وقت رہے. فجر اور مغرب میں تو لوگ آج زہر میں ٹائم فکس, چنانچہ آج سے اتنے سال پہلے جب یہ درس بالکل شروع میں تھا 1977-78 اس وقت بھی کچھ نہیں پیدا ہوئے ہوں گے جو آج یہاں نظر آ رہے ہیں, اس وقت کی تقاریر میں میں نے یہ مسئلہ بتایا کہ زہر کا یہ وقت, پھر آگے بتایا کہ کراچی کے حساب سے 12:10 سے 12:50 میں زہر کا وقت ہوتا ہے, چنانچہ اگر کوئی 12:55 سے سال میں کبھی بھی نماز پڑھے بغیر ٹائم ٹیبل چیک کیے کی نماز صحیح ہوگی. اب وہ تقریر صحیح تھی اب غلط ہو جائے گی اگر 15 اکتوبر کا یہ پروگرام حکومت کا اس پر عمل ہوگا. اب حوالہ نہیں, مولانا آخری کی تقریر ہم نے سنی تھی کہ 12:55 پہ نماز پڑھی, اب نہیں, اب کبھی 1:10 پہ ٹائم آیا کرے, خصوصاً یہ جو سردی آ رہی ہے. آج اگر 12:25 زہر کا ٹائم ہے تو اب 1:25 ہو جائے, یعنی 1:25 سے پہلے ٹائم ہی نہیں آئے گا. وہ تقریر جس کے اندر میں مسئلے کے ساتھ ٹائم بھی بتا دیا, میں اپنی جگہ صحیح تھا, غلط مسئلہ نہیں بتایا, کسی کو دھوکے میں نہیں ڈالا, کوئی صحب نہیں ہوا, تقریر خود بخود بیکار ہو. البتہ اگر میں صرف اتنا مسئلہ بتا دوں کہ زوال آفتاب کا ٹائم آ جاتا ہے, آگے 12:10 12:20 کی بات ہی نہ کر دوں, وہ تقریر اب تک چل رہی ہو, اس کی وجہ سے بہت سے مراد مثالیں عملیہ کے اندر موضوعات کو تچھی نہیں کرتے, کیوں لکھے 12 کیوں لکھے 12:15 کیوں لکھے, پتا نہیں دنیا کے کس ملک میں کیا نظام. خیر اب میں اپنی تقریر کی صفائی تو پیش نہیں کر رہا, اس سے بات کرنے لگا تو کوئی ایک تقریر کو تھوڑی ہے جس پہ اعتراض ہونے والا, وہ تو آپ کو تقریروں پہ اعتراض ہوگا, وہ نہیں. اصل مسئلہ یہ بتانا کہ اگر یہ خبر صحیح تو اس کا مطلب ہے ہمارے یہاں لوگ بڑی غفلت کے عالم میں بیٹھے, پھر ایک دم یہ مسئلہ لوگوں کے یہاں کھڑا ہوگا جب ایک گھنٹہ ٹائم آگے ہو جائے گا, خصوصاً مسجد کے منتظمین. ظہر کی نماز اب 1 بجے تو چھوڑے, 1:30 بجے کا ٹائم بھی سیف نہیں, یا تو ٹائم ٹیبل دیکھ کے اب نماز کا وقت رکھا جائے, یا 2 بجے کا ٹائم فکس کیا جائے تو پھر وہ تو 1 گھنٹے کے بعد 2 بجے آنے کا سیف ٹائم رہے گا, لیکن 2 بجے وقت فضیلت پر بھی سوال ختم ہو جایا کرے, اور خصوصاً جمعہ. کراچی کی کچھ مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ 1 بجے یا 1:05 کے جمعے کی نماز قائم ہو جاتی ہے, جمعے تو صرف 2 ہی بج رہے ہیں آج کے بعد, 7 اور 14. اب اگر اسی طرح نماز قائم ہو تو آج کل کے ٹائم کے حساب سے 1 بجے تو فی الحال جمعے کا وقت آ ہی نہیں رہا, وہ کہیں نومبر وغیرہ میں شاید آ جائے, دسمبر یہ سارے جمعے کے ٹائم بھی چینج کرنا ہے لوگوں کو. اب چونکہ یہ مسئلہ ذرا فوری اہمیت کا تھا اسی لیے میں نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ جب وقت نماز کے مسائل آئیں تو آپ کو یہ یاد دلائے جائے. ابھی بھی یہ تقریر میری فرضی کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ واقعاً یہ کیبنٹ کا فیصلہ جو اخبار میں چھپا گزٹ میں بھی گیا کہ نہیں گیا, جس کے بغیر اس کی اہمیت نہیں. اور یہ فیصلہ کیونکہ ایک اور فیصلے کے ساتھ آیا کہ ہفتے میں دو چھٹیاں دی جائیں گی, اس دوسرے فیصلے کو حکومت ایک ایک کر کے واپس لے رہی آہستہ آہستہ کر, اس ادارے میں ختم, اس ادارے میں ختم, اس ادارے میں ختم, جس سے لگ رہا کہ اپنے فیصلے کی غلطی ثابت ہو گئی ہے, زبان سے کہنا مشکل ہو رہا. ہو سکتا ہے کہ جب وہ فیصلہ منسوخ تو یہ بھی منسوخ ہو جائے, تو یہ تقریر کا یہ آخری دس منٹ تو بیکار ہو گئے. لیکن خیر اگر کبھی ایسا اتفاق ہو گیا تو یہ بات یاد رکھیے کہ ظہر کی نماز کا وقت اگر ٹائم ایک گھنٹہ آگے بڑھا دیا گیا تو ایسی تاریخیں آئیں گی کہ کبھی سوا بجے تک ظہر کا وقت نہیں آئے گا, کبھی ڈیڑھ بجے تک وقت نہیں آئے گا, اور جمعے کا وقت بھی نہیں آئے گا. تو نماز غلط, جمعہ غلط, ان مسجدوں میں انسان جمعہ نہیں پڑھ سکتا. اور یہ اصل مسئلہ تو منتظمین کو اور اس پہ غور کرنا چاہیے, اور ٹائم ٹیبل کے سارے کے سارے آپ کو بدلنا پڑے گا. یہ تو ایک ضروری بات آ گئی کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ 15 اکتوبر بہت قریب ہے, اس کی وضاحت ضروری, اور ساتھ میں یہ بھی بتانا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء کتابوں مسئلہ لکھتے ہیں اس کی وہ تشریح نہیں لکھتے جو ہمارے حالات میں فٹ اتر رہی, کیونکہ حالات ہر ملک کے الگ بھی ہیں اور جس ملک کے یکساں ہیں تو وہ بدلتے بھی رہتے ہیں. یہ تو ایک زندگی بات. اب آئیے اصل مسئلہ تقریر. اگر میں شروع کروں اس قاہرہ کانفرنس پر کہ اتنا تو یہاں سے قاہرہ کا سفر نہیں ہوگا جتنی لمبی کانفرنس ہم نے کر دی, تو وقت صرف 10 منٹ باقی. 10 منٹ میں ابھی ہم پرانی تقریر کا خلاصہ ہی پیش کر رہے ہوں گے کہ وقت پورا ہو جائے, اور آئندہ تقریر میں پھر خلاصہ پیش کرنا پڑے گا. اس لیے آج کی تقریر چاہے 15 اکتوبر کے فرضی مسئلے کی بنا پر صحیح پوری مسائل کی حد تک. اب آخری 10 منٹ میں یہ سلسلہ چل رہا ہے, اسی کو پورا کیا جائے. اور وہ یہ ہے کہ واجبات سے نماز, مبتلات سے نماز اور شرائط سے نماز, یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ ہر نماز پڑھنے والے کو ان پہ توجہ دینا. شرائط نماز کو پہلے دیکھنا جس میں وقت کا مسئلہ آ گیا, اب ٹائم ٹیبل چلے کہ نہیں چلے, مسجد کی اذانیں کام آئیں کہ نہیں کام آئیں, یہ سارے مسئلے اسی سے پیدا ہوں گے. اگر اس پر عمل ہوا تو اپنی کچھ مسجدیں ایسی ہوں گی جن کے ذہن میں نہیں ہوں اور وہ پرانے وقت کے حساب سے اذان دے دیں گے, اذان پہ بھروسہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں, یہ سارے مسئلے پیدا ہونے والے ہیں. یہ ہے شرائط نماز, اس کی تفصیل انشاءاللہ بہت جلد آنے والی ہے. اس کے بعد واجبات نماز, اس کی تفصیل شرائط کے بعد آئے گی. اب پتہ نہیں کاردر میں آئے گی کہ سولجر بازار میں, وہ تو مسئلہ اپنی جگہ ہے. اور پھر مبتلات نماز, لیکن نماز کے تین مستحبات ایسے ہیں جنہیں آج کل نئی کتابوں میں سب سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے. ان میں سے ایک مستحب ایسا ہے جو نماز سے پہلے کا, یعنی یہ مستحب سے مطلب یہ تین بہت ہی اہم مستحب, اتنے اہم کے بعد مراجع نے ان کو واجب کہہ دیا, اتنے اہم مستحب. نمبر ایک نماز سے پہلے کا مستحب, نمبر دو نماز کے بیچ کا مستحب ہے, نمبر تین نماز کے بعد کا مستحب. تین مستحب ہے لیکن یہ تینوں مستحب بڑے فائدے سے آئے, ایک نماز سے پہلے آیا, ایک نماز کے بیچ میں آیا, ایک نماز کے بعد آیا, اور ان کے مسائل بھی عام طور پہ پہلے بیان کیے جاتے ہیں. شاید ان میں سے پہلے مستحب کا بیان ہم ابھی نہ کریں, کیونکہ خود مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ بات نہیں آئے تو بہتر. اذان اور اقامت, ابھی آپ نے شرائط نماز سنی, ابھی آپ نے واجبات سنی, مبتلات کا ہلکا سا بیان سنی, اذان اور اقامت کسی لسٹ میں نہیں, کیونکہ اذان اور اقامت مستحبات میں سے ہے, واجبات میں نہیں. اور وہ مستحب ہے جو نماز سے پہلے ہوتا, نیت سے پہلے پہلے. البتہ اتنا تاکیدی مستحب ہے کہ بعض مراجع نے اس کے واجب ہونے کا فتویٰ دیا, البتہ قدیم مراجع. دوسرا مستحب جو گزشتہ جمعہ کو اس کا بیان آ گیا مختصر, اب تفصیل آئی, قنوت. قنوت بھی ایک مستحب ہے اور اتنا اہم مستحب کہ بعض علماء نے اس کے وجوب کا فتویٰ دیا, لیکن بہرحال اپنی گزشتہ تقریر میں سنا یہ واجب. اور یہ مستحب ہے جو نماز کے بیچ میں آتا. اور تیسرا مستحب ہے تعقیبات نماز, نماز ختم کرتے کچھ نہ کچھ دعا, سجدہ, تسبیح کچھ پڑھو, اس کا نام ہے تعقیبات نماز, جن میں سے بعض مراجع نے اس کے بھی وجود کا فتویٰ دیا. ایک تعقیبہ کے نماز کو رائج ہے وہ تین اللہ ہو خدا کو دوبارہ انتہائی تاکیدی تین مستحب ہے، ایک نماز سے پہلے اذان و اقامت، ایک درمیان نماز قنوت، ایک بعد نماز تعقیبات، تسبیح سہرا ہے، سجدہ شکر ہے، تین اللہ اکبر. تو ان میں سے اذان اور اقامت کے مسائل کچھ تفصیلی بھی ہیں اور ان کا کچھ تعلق شرائط سے بھی، وقت آ گیا تو اذان دینا، تو یہ شاید میں آخر میں ہی رکھوں، یعنی جو پرانی کتابوں کی ترتیب. قنوت کے مسائل پچھلی دفعہ ایک مسئلہ ہو گیا، اسی اعتبار سے شروع کر دی جائے گفتگو آج کچھ آئندہ. تو یہ تو ایک مسئلہ آپ نے گزشتہ ہفتے سنا، ایک مسئلہ آپ نے آپ ابھی تک سن لیا. وہ کیا دو مسئلے؟ کہ قنوت موجودہ مراجع کے نزدیک کسی بھی نماز میں واجب نہیں، لیکن ہر نماز کے لیے اس کا استحباب ثابت ہے. نماز جنازہ کچھ ہو، ہر نماز سے چاہے واجب نماز ہو اس میں بھی قنوت مستحب، چاہے نافلہ ہو اس میں بھی قنوت مستحب، حتیٰ یہ کہ نماز شفا میں بھی، جس کی تفصیل کے لیے پچھلے جمعہ کا کیسٹ سن لیجیے اگر کسی کو ضرورت. لیکن بعض قرآن علماء فتویٰ دیا ہے کہ قنوت بھی نماز تشہد، قرأت، ذکر اور سلام کی طرح واجب غیر رکنی ہو. یہ بات مراجع کا فتویٰ گزر چکا. ایک تیسرا بھی فتویٰ کہ قنوت ہر نماز میں تو واجب نہیں ہے، نماز جہریہ میں واجب ہے، یعنی وہ نمازیں جو بآواز بلند پڑھی جاتی ہیں، صبح، مغرب اور عشاء. تو یہ تین فتوے، ایک فتویٰ موجودہ مجتہدین میں سے ہر ایک کا کہ قنوت کسی بھی نماز میں واجب نہیں ہے، نہ یہ واقعی نہ جہری، نہ خاموش نمازوں میں، نہ آواز والی نمازوں میں، نہ واجب نہیں نہ سنت، کسی میں بھی قنوت واجب نہیں. لیکن کچھ علماء کے نزدیک جو بہت پہلے کے مراجع ہر نماز میں واجب ہے، کچھ کے نزدیک کم سے کم نمازیں جہری. اور اس دوسرے فتوے کی بنا کہ کچھ علماء نے جہری نماز میں واجب کہا، کیوں کہا؟ مجتہد اپنے گھر میں بیٹھ کے فتوے نہیں بناتے، کچھ روایتوں میں ذکر. اسی اب فتوے کی بات موجودہ مجتہدی کہ اگر کے قنوت ہر نماز میں مستحب، لیکن وہ نمازیں جو آواز بلند پڑھی جاتی ہیں اس میں ثواب اور زیادہ، تاکید اور زیادہ، کیونکہ اس کے اندر زیادہ حدیثیں ہیں، اور ان میں بھی فجر اور مغرب میں تاکید اور زیادہ. ایسے تو پانچ نمازیں، پانچ میں سے تین یعنی صبح کی، مغرب کی، عشاء کی، اس کے اندر قنوت کی تاکید اور، اور اس میں بھی پھر فجر اور مغرب کی تاکید اور زیادہ. اور سنتی نمازوں میں وقت کی نماز، یعنی جو نماز شب کی آخری رکعت ہے، اور نماز جمعہ. واجب نمازوں میں سب سے زیادہ تاکید ہے فجر اور مغرب کے قنوت. سنتی نمازوں میں سب سے زیادہ تاکید ہے نماز وتر، جسے وتر کہتے ہیں ہم لوگ، اور نماز جمعہ. البتہ ان دو کے علاوہ بھی ہر سنتی نماز میں قنوت کا ثواب. قنوت بنیادی طور پر دوسری رکعت کے اندر رکوع میں جانے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، مگر اس میں چار ایکسپشن، چار ایسے نمازیں ہیں جس کے قنوت کی جگہ اصلی جگہ پہ نہیں ہے بلکہ اس سے ہٹ کر. وہ تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہے. وقت ختم ہو رہا. ابھی جو مسئلہ آج بتایا گیا اس میں نماز عید کا ذکر نہیں ہے. نماز عید ایک ایسی نماز ہے جس کا قنوت صرف مستحب ہی نہیں، مستحب تو ہر نماز کا قنوت، بلکہ مستحب کے ساتھ ساتھ شرط بھی، یعنی عید کی نماز میں اگر قنوت چھوڑ دیں گے تو ثواب آپ کے ہاتھ سے نہیں گیا، نماز بھی باقی. باقی جتنی نمازیں، چاہے وہی نماز کیوں نہ ہو جس میں انتہائی تاکید ہے جیسے مغرب کا قنوت، چھوڑ دیں گے جان بوجھ کر، تب بھی نماز میں فرق نہیں پڑے گا، ثواب ہاتھ سے جائے گا نماز کا. قنوت کی جگہ ہے دوسری رکعت کا رکوع سے پہلے، لیکن چار مقامات سے یہ مسئلہ بدل جاتا ہے. وہ بات پہلے قنوت کی شرط، قنوت ہوتی کس طرح، قنوت ہوتا کس طرح، تو یہ یاد رکھیے کہ قنوت کا مطلب ہے جہاں قنوت کی جگہ آ جائے وہاں پہ کوئی مختصر سی دعا پڑھنا. یعنی بحث یہ کہ کیا قنوت میں ہاتھ اٹھانا ضروری یا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی قنوت پڑھے جا سکتے. یہ مسئلہ خصوصت ہماری، اگر کوئی پوچھے کہ اس مسئلے کی ضرورت ہی کیا، جو اتنا ساحل آدمی ہے کہ ہاتھ اٹھانے تک کو تیار نہیں تو نماز کہاں پڑھ پاؤ، جس میں اتنی یعنی ہاتھ اٹھانے میں اس کے لیے کوئی ہاتھی گھوڑے لگ رہے ہیں تو اس کے لیے تو لیکن یہ مسئلہ کہاں پیش آتا ہے؟ یہ مسئلہ خصوصاً ہم لوگوں کو مکہ مدینے میں پیش آ جاتا ہے کہ نماز پڑھنے جماعت کے ساتھ. اچھا اگر تفیہ کا موقع جان مال عزت خطرے میں تو پھر قنوت بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھا جائے, لیکن تفیہ بھی نہیں ہوتا, ایسا خطرہ نہیں, لیکن لوگ عجیب نگاہوں سے دیکھیں گے, پوری جماعت سے الگ ہو جائیں گے. یہ تفیہ نہیں, تفیہ ہے خطرہ. ایک چیز خطرہ نہیں, ایک چیز ہوتی ہے ذرا عجیب سا لگتا ہے کہ سب لوگ ہم کو دیکھ رہے ہیں. وہاں پہ یہ مسئلے کی بڑی ضرورت. تو سنجیے موجودہ مراجع میں سے سوائے آغا خمینی اور گلپا ایگانی سب فرماتے ہیں کہ قنوت میں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے. جہاں قنوت پڑھنے کا وقت آ گیا اور سن دوسری رکعت کا قول اللہ ختم ہوئی, ہاتھ اٹھائے بغیر بھی اگر دعائے قنوت آپ پڑھ لیں اس نیت سے کہ میں دعائے قنوت پڑھ رہا ہوں, وہ قنوت ہو جائے. البتہ آغا گلپا ایگانی اور امام خمینی نے فرمایا ایسے قنوت میں اشکال, یہ نہیں کہ غلط, اس میں بھی دوسرے کی طرف رجوع ہو سکتا, لیکن خلاصہ یہ ہے کہ قنوت کا زیادہ ثواب ہے ہاتھ اٹھانے, لیکن بغیر ہاتھ اٹھا جو قنوت کی جگہ ہے وہی پہ کوئی دعا قنوت کے ارادے سے پڑھ لی جائے وہ قنوت. البتہ قنوت 10 چیزوں کا خیال رکھنا مستحب ہے. 10 چیز وہ کس طرح, وہ کیا 10 چیزیں, اور 2 چیزیں مکروہ. یہ 10 اور 2 12 چیزیں سمجھ لیں قنوت کی شکل آپ کے ذہن میں آ جائے گی, مگر نہیں, وقت تقریب کا پورا ہو رہا اس لیے اس کو بھی آج چھوڑ دیجئے. مکروہ قنوت میں 10 چیزیں مستحب ہے, 2 مکروہ. مکروہ آج سن لیتے ہیں, مستحب انشاءاللہ آئندہ پھر قنوت کے بڑے اہم مسائل. 2 چیزیں جو قنوت کے اندر مکروہ, ان میں سب سے پہلی چیز بلکہ 2 بھی نہیں ایک ہی بتاتے وقت, وہ یہ کہ قنوت مکمل کر لینے کے بعد چہرے پر یا سینے پہ ہاتھ پھیرنا, یہ ایک ایسا مکروہ ہے جس پر ہمارے بچے کبھی بحث بھی کرتے ہیں. قنوت ہاتھ میں پڑھ لی, قنوت مکمل ہو گئے, قنوت مکمل کرنے کے بعد ہاتھ کو پھیرا لینا. لیکن اگر کوئی آدمی عادت کی وجہ سے یا ویسے ہی جو دعا کے بعد لوگوں کی عادت ہے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کی, جو عام دعاؤں میں اس کی حدیث بھی ہے, قنوت میں اگر قنوت کرنے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرے اور ہاتھ پھیرا لے, یا سینے پہ ہاتھ پھیرے اور پھر ہاتھ پھیرا, اس سے قنوت غلط بھی نہیں, نماز بھی باطل نہیں, لیکن یہ عمل مکروہ ضرور ہے, ثواب کم ہو جائے گا. قنوت کا جو ثواب آپ نے کمایا اس میں کمی آ جائے گی. لیکن امام خمینی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ کراہیت صرف واجب نمازوں کے لیے, یعنی مستحب نمازوں میں یہ عمل مکروہ نہیں ہے. یعنی امام خمینی کا فتویٰ باقی مراجع سے زیادہ آسانی کا فتویٰ, صرف واجب نمازوں میں قنوت کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا مکروہ ہے, باقی نمازوں میں مکروہ نہیں. لیکن آغائے خوئی اور آغائے سیستانی اور گلقائدانی اور عراقی اور روحانی اور آغائے حکیم اور یہ سب کا نظریہ یہ کہ قنوت کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا مکروہ ہے, اور ہر نماز میں چاہے واجب ہو چاہے مستحب. اور مکروہ نمبر 2, میرے دونوں ہی بتا دیں, چیپٹر مکمل ہو جائے, کیونکہ یہ تو ہے کہ آئندہ اس کو دہرانا تو پڑے گا شروع تقریر. دوسرا مکروہ یہ کہ قنوت کے اندر بہتر ہے کہ ہاتھ چہرے کے سامنے, البتہ تھوڑا اوپر نیچے ہاتھ ہو جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں, لیکن قنوت میں ہاتھوں کو سب سے بھی اونچا کر دیں, اتنا بلند کرنا کہ ہاتھ سب سے بھی اونچے ہو جائیں, جو بعض لوگوں کو دیکھا بھی گیا. یہ کراہیت والا عمل ہے, یعنی نہ تو غلط ہے نہ بالکل صحیح, ثواب آدمی کھو رہا. تو قنوت کے مکروہات صرف 2, ہاتھوں کو اتنا بلند کرنا کہ سر سے اوپر چلے جائیں, نمبر 2 قنوت کے بعد ہاتھ گرانے سے پہلے چہرے یا سینے پر پھیر, اس میں آغا خمینی کا مسئلہ آپ نے سنا. اب آئیے قنوت کے 10 مستحبہ, لیکن کب آئیے؟ 7 اکتوبر کو 11 بجے کسی تعاون کمیٹی میں, اس لیے کہ فی الحال یہ آئیے, میں نے اس لیے کہا کہ فی الحال سولجر بازار درد جائے کہ نہ جائے, مجھے بھی مزہ آ رہا ہے اس میں لوگوں کی بحث سن کر, میں اپنے مزے کی خاطر 1-2 ہفتے تک اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کرتا. آسان یہی ہے کہ آخر میں وہیں سے جائے گا یہ درد جہاں کے لیے اعلان ہو چکا, لیکن فی الحال چلنے دیجیے, لوگوں کی بھی بحث موبائل سے سن کے مزہ آتا, ایک روحانی تفریح یہی صحیح. آج کی گفتگو ختم ہو گئی, بہت زیادہ وقت میں نے مسائل کو دے دیا, جس کے اندر غالباً ایک بڑا دخل اس بات کا تھا کہ مجھے بچوں کی نماز کا طریقہ بتانا پڑا, اس کے لیے وقت چلا گیا. چنانچہ باقی مسائل کا وقت پورا کرنے کی خاطر تفریح کا وقت رہ گیا. آئندہ اسلام میں خاندانی نظام کی اہمیت، آدھے گھنٹے کی پوری تقریر، فیصلہ آباد اور قنوت اور تعقیبات کے مسائل، اس کے بعد مستحبات کے مسائل مکمل ہو کر ہم شرائط نماز کے بعد شروع کریں گے. آج کل یہی کہ 14 اکتوبر کے جمعے کم از کم یہ مسئلہ ٹچ ہو جائے کہ کیا اب یہ اعلان تقریر میں کیسے بنا ہے، کوئی بات نہیں کہ اگر یہ 1 گھنٹے کا مسئلہ ہو گیا تو نمازوں کے ٹائم کو منتظمین پھر بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر خطبے کا ٹائم بھی رکھا گیا کہ جب وقت آ جائے 1:30 بجے خطبہ کا شروع، تو بہت بھاری ہو جائے گی یہ چیز. بعض مراجع نے اجازت دی کہ خطبہ ٹائم سے پہلے ہو سکتا، اس کی تشریح آ جانی چاہیے. جنہوں نے اجازت نہیں دی ان کے مقلد نہیں پڑھ سکتے نماز، جنہوں نے اجازت دی ان کے مقلد پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ توقع ہے کہ مستحب مسائل قنوت اور تعقیب کے آئندہ مکمل ہو جائیں گے. 14 اکتوبر کو اس مسئلے پہ بحث ہوگی. آج کی گفتگو ختم ہوئی. میں اتنی زیادہ جلدی میں نہیں ہوں کہ فوراً یہاں سے جاؤں، سنا کہ آپ میں سے کسی سے اگر کوئی واقعان مسئلے ہیں تو تشریف لائیے، مگر میرا یہ اعلان سن کے زبردستی مسائل بنانے کی کوشش نہ کریں. جاتے جاتے درود بھیج دیں محمد والے. Thank you.